أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رسول کرامی اور ان کے خاندان پر ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں جو ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے ایک سخت دور ہے اس دور کے اندر دین کو سمجھنے دین کے بارے میں سوچنے اور دین کے نام پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے اس خدا کا انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں ایک ایسے دور میں خلق کیا ہے جو انشاءاللہ اسلام کی عزت اور سربلندی کا دور ہے ایک ایسے دور میں جہاں مجاہدین اسلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جہاد علم اور سماجی خدمت سب میدانوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو منوا رہے ہیں جیسا کہ ایک تصویر آپ کے سامنے مجاہد کی موجود ہے ایسے تمام مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا متعالی انشاءاللہ ہمیں دین اسلام کی فتح و نصرت میں اپنا حصہ انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ
تعلیم کے اوپر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس زمانے کو ہم تعلیم کے حساب سے بہت یونیک زمانہ پاتے ہیں منفرد زمانہ یعنی ہم تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اندازاً 6000 سے 8000 سال کی مکتوب تاریخ ہمارے پاس موجود ہے 6000 سے 8000 سال کی مکتوب کے اندر ہمارے پاس رائٹنگز بھی ہیں اور مکتوب کے اندر وہ جس کے اوپر ایویڈنس قائم کیا جا سکے ثبوت اقامہ کیا جا سکے یہ جو 6000 سے 8000 سال کی تقریباً تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ثابت کرنا تک کچھ ممکن ہے اس میں کبھی بھی تعلیم کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے جتنی اس وقت ہو رہی ہے تعلیم کے اوپر ہونے والی انویسٹمنٹ ہیوج ہے اس وقت یعنی آپ تصور فرمائیے کہ دنیا کی تمام صرف یونیورسٹیز کا بجٹ اگر آپ جمع کریں تو وہ کئی ٹریلین ڈالر بن سکتا ہے مجموعی طور کے اوپر تعلیم کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہا ہے اور یہ تاریخ بشریت میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ علم تعلیم سے وابستہ ہو جائیں جس کی تشریح میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا پہلے زمانے میں یہ ایک بہت ایکسکلوسیو کلب تھا بہت خاص لوگ اس کے اندر آ سکتے تھے تو مثال کے طور پر ایرانیوں کے اسلام سے پہلے کے جو بادشاہ تھے ساسانی بادشاہ ان کے زمانے کا ایک واقعہ موجود ہے کہ کسی زمانے میں کسی بادشاہ کو ضرورت پڑ گئی پیسے کی اور اس نے کچھ لوگوں کو کہا کہ ہماری مدد کریں تو ان میں سے ایک آدمی تھا اس نے کہا میں پیسہ دوں گا لیکن میری کلاس وہ کلاس ہے جس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو میں پیسہ تو دوں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میری اولاد کو پڑھنے کی اجازت دی جائے تو اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم تمہیں پڑھائی کے اندر ملوث نہیں ہونے دیں گے یہ ایکسکلوسیو کلب ہے خاص کلب ہے اس کے اندر کچھ ہی لوگ آ سکتے ہیں اب یہ بیریئر ٹوٹ گیا الحمدللہ رب العالمین لوگ تعلیم کی طرف جا رہے ہیں لوگ اسکولنگ کی طرف جا رہے ہیں اور ہر ملک اس کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ اس کے اندر لٹریسی ریٹ کتنا ہائی ہو گیا ہے اور الحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر خدا کا شکر ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے جو ایک واحد ریاست بنائی ہے یعنی جمہوریہ اسلامی ایران اس کے اندر لٹریسی ریٹ تقریباً 100 کو ٹچ کر رہا ہے 100% کو تقریباً ٹچ کر رہا ہے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے اس اعتبار سے یہ اثر بہت اچھا اثر ہے یہ زمانہ بہت اچھا زمانہ ہے اچھا اسی زمانے کے اندر معلومات کا ایکسپلوژن بھی ہوا ہوا ہے معلومات بے تحاشا ہے یعنی ابھی کل رات جب میں نکلنے لگا گھر سے بلکہ شاید آج صبح ذہن سے نکل رہا ہے میں اچانک سوچا کہ مجھے آگے گلگت جانا ہے تو گلگت کا موسم کیسا ہے تو میں نے کہا کہ میں اب کہاں لیپ ٹاپ کھولوں گا موبائل کے اوپر دیکھتا ہوں کیا سمجھ میں آتا ہے تو میں نے صرف چند دفعہ دبایا تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ گلگت میں رات سے لے کر دن تک کس گھنٹے میں ایوریج ٹیمپریچر کتنا رہا ہے کس وقت میں کتنی ہوا چلی ہے، کتنی دھوپ نکلی ہے، کتنے کلاؤڈ تھے، اور آج کیا تھا، اور آگے پورے ہفتے تک کیا ہونے والا ہے، کس وقت میں مجھے کون سے کپڑے چاہیے ہوں گے، اس میں سب لکھا ہوا تھا. چند کیس معلومات اس جگہ پہ. یہ تو بہت سمپل معلومات ہے، لیکن کمپلیکیٹڈ معلومات کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، پیچیدہ معلومات کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. مثلا آپ میں سے کچھ لوگ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر، کوئی سول میں ہوگا، کوئی الیکٹریکل کے اندر ہوگا، کوئی الیکٹرانکس میں ہوگا، کوئی روبوٹکس کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں. اس وقت یہ عالم ہے کہ اگر ایک آدمی پی ایچ ڈی ہے کسی ایک فیلڈ کے اندر، پی ایچ ڈی مثلا بہت کوئی ایسی فیلڈ لے لیتے ہیں جو ذرا یونیک سی ہو، مثلا فرض کرتے ہیں تھیوریٹیکل فزکس کے اندر پی ایچ ڈی ہے، تھیوریٹیکل فزکس کے اندر پی ایچ ڈی ہے، تو اس کے پاس 24 گھنٹے میں اتنے تھیسس پرنٹ ہو رہے ہیں کہ اگر یہ پورے 24 گھنٹے کھانا کھائے سوئے بغیر پڑھنے پہ لگائے تو ایک دن میں چھپنے والے تھیسس نہیں پڑھ سکتا. اپنی اسپیسیفک فیلڈ سے، اسپیسیفک فیلڈ کتنی ہے، ٹینز آف تھاؤزنڈز. وہ دور ختم ہو گیا جب ہم کہتے تھے علم کو تقسیم کرو تو ہمارے پاس 8-10 برانچز آتی تھیں، معاملہ ختم ہو گیا تھا. اس وقت ہمارے پاس پی ایچ ڈی، پوسٹ پی ایچ ڈی کے لیول کے اوپر سب فیلڈز ہزاروں کے اندر ہیں. میں کہہ رہا ہوں کسی ایک انتہائی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر اگر میں چاہوں 24 گھنٹے میں جو مقالے آ رہے ہیں پی ایچ ڈی لیول کے، وہ صرف پڑھوں، ریسرچ نہیں، صرف پڑھوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لہذا مثال کے طور پر کچھ اسکالرز نے یہ سجیسٹ کیا اور یا پریڈکٹ کیا انہوں نے کہ شاید فیوچر میں ایسا ہوگا کہ میرے دماغ کے ساتھ ایک میموری کارڈ لگا ہوا ہوگا، جب میں رات کو سونے لگوں گا تو اپنا میموری کارڈ نکال کے سینٹرل میں لگاؤں گا تاکہ وہ پوری رات میں اس کو اپ ڈیٹ کرے، اور میں صبح کو نکلنے لگوں گا تو پھر میموری کارڈ انسرٹ کروں گا تاکہ میں جو رات کو سوتا رہتا تو جو نہیں پتا تھا وہ مجھے پتا چل جائے گا، اور میں صبح کو پھر دوبارہ اپنی زندگی کے اوپر جا سکوں گا. اس کو آکزلری میموری کی طور پر تعبیر کر رہے ہیں کہ اسسٹنٹ میموری آپ کے پاس چل رہی ہوگی، جس کو ابھی ہم نان سیریس لے رہے ہیں، لیکن اس کو ایک انتہائی سیریس آدمی نے، انتہائی سیریس بک کے اندر، اسٹیفن ہاکنگ نے یونیورس ان اے نٹ شیل کے اندر اس کو لکھا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہوگا. تو ہمارے پاس انفارمیشن کا ایک ایکسپلوژن ہے، اتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ تمام دنیا کی معلومات کو کسی زمانے میں کئی ہزار سال لگتے تھے ڈبل ہونے میں، ابھی 3 سال بھی نہیں لگتے. 3 سال سے کم مدت کے اندر پوری دنیا کی معلومات جو حضرت آدم سے لے کے اب تک جمع ہوئی تھی، 3 سال سے کم مدت میں اب ڈبل ہو جاتی ہے. اتنی ڈھیر ساری معلومات اس وقت اس زمانے کے اندر بن رہی ہے ہمارے پاس. ان سب کے باوجود، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں اس زمانے کی فضیلت میں سے گنوایا، ان سب کے باوجود یہ زمانہ کئی اعتبار سے انتہائی پست زمانہ بھی ہے. بے انتہا تعلیم کے اوپر خرچہ ہے، سب لوگ انوالو ہو گئے ہیں اس کے اندر، بے انتہا معلومات ہے اور معلومات آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر ہیں. آپ جلد از جلد کسی بھی موقع کے اوپر پہنچ کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، بے انتہا معلومات. لیکن اس کے باوجود چند عجیب مشکلات ہیں ہمارے پاس. دولت اور طاقت کا جو سینٹرلائزیشن اس وقت دنیا کے اندر ہے، تاریخ بشریت میں کبھی ایسا نہیں تھا. دولت اور طاقت کا سینٹرلائز ہونا، اور جیسے آپ دولت اور طاقت کو سینٹرلائز کرتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر محدود کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خود بخود ظلم کو اور ناانصافی کو فروغ دے رہے ہوں گے. لوگ ظلم و ناانصافی کریں گے جب ان کے ہاتھ میں دولت بھی ہوگی، جب ان کے ہاتھ میں طاقت بھی ہوگی. تو جو دولت اور طاقت کا انحصار اس وقت جمع ہوا ہوا ہے دنیا کے اندر، ایسا تاریخ بشریت میں کبھی نہیں ہوا تھا. اس وقت عجیب طریقے سے چند لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا ہے. اور دوسری بات جو مجھے بہت اس زمانے کی بہت خراب لگتی ہے، وہ یہ کہ جس حساب سے ہم قدرتی وسائل کو ختم کر رہے ہیں، تاریخ بشریت میں ہم نے کبھی یہ عیاشی نہیں دکھائی تھی جو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں. تاریخ بشریت میں ہم نے کبھی اپنے قدرتی وسائل کو اس بے دردی کے ساتھ برباد نہیں کیا تھا جس بے دردی کے ساتھ ہم اس وقت برباد کر رہے ہیں. یعنی آپ تصور کیجئے کہ کئی ملین سال پریشر کے اندر رہنے کی وجہ سے جو فوزل فیول، پیٹرول، تیل ٹائپ کی چیزیں بنی تھیں، اس کو ہم نے 100 سال کے اندر ختم کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے، یا وہ ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو مصیبتیں ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہیں وہ ہم خود شمار نہیں کر پا رہے ہیں. کئی ملین سال کہاں پر اور کہاں صرف 100 سال، اور یہ ہماری صورتحال ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کس طریقے سے اسے برباد کیے جا رہے ہیں. نمبر 3، ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم لوگ دیندار لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کیا سروکار. تو ایک اور مصیبت بھی ہو رہی ہے, وہ یہ کہ اخلاقی انحطاط جو اس دور میں معاشرے کی مثبت قدر میں تبدیل ہوا ہے, تاریخ بشریت میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. تاریخ بشریت میں عریانی بہرحال ایک لیبل تک جاتی تھی, اس کے بعد نہیں جاتی تھی. قدیم زمانوں کے اندر رومیوں کو اس معاملے میں بدنام سمجھا جاتا تھا کہ رومی لوگ جو ہیں وہ تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے اتنے اچھے نہیں ہیں, اور اس کا مقابلہ اگر آج سے کریں تو آج کا معاشرہ یقیناً رومیوں سے کہیں زیادہ برا معاشرہ میں تبدیل ہو چکا ہے. میں آپ کو صرف عجیب سے ایک کمپیریزن بتاؤں, آپ اس کو کسی اور طرح سے نہ لے لیجیے گا کہیں. 1960 کی دہائی میں کہیں ایک فلم بنی تھی ہالی ووڈ میں ہی رومیوں کے بارے میں ایک فلم بنی تھی. تو اس میں انہوں نے اس کو ہیرو کو جو ڈریس پہنائے تھے وہ دکھاتے ہیں. پھر پچھلے ہی سالوں کے اندر وہی فلم دوبارہ شوٹ کی گئی, دوبارہ بنائی گئی, ایک اور اسٹوری کے اندر تھوڑی تبدیلی کر کے کاسٹ سارا تبدیل ہو گیا, دوبارہ بنائی. اب جو بنائی تو ان کی ڈریسنگ پچھلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ فحاش ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم جو رومیو کے بارے میں 40-50 سال پہلے سوچ رہے تھے کہ وہ فحاش ہیں تو ہم نے ان کی فحاشی کو دکھایا تھا, اب ہم ان کو اور زیادہ فحاش دیکھنا چاہ رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو ہم 50 سال پہلے دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ہم خود فحاش ہوتے جا رہے ہیں, رومی شاید وہیں پہ رہے ہوں گے. ظاہر وہ تاریخ تو تبدیل نہیں ہوتی ہے, ہم تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے پرسپشن تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ وہ مصیبت ہے جو اس وقت معاشرے کے اندر آ گئی ہے. یعنی وہ تمام, یا وہ کہیے یہ وہ بہت بڑی برائیاں جو 80 سال پہلے برطانیہ کے معاشرے کے اندر, امریکہ کے معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی تھی, نہ صرف یہ کہ اس وقت برائی نہیں ہے, اچھائی ہے, بلکہ وہ اچھائی کا اسٹینڈرڈ ہے. یہی ہم جنس پرستی کہ جو 70-80 سال پہلے مغربی معاشرے کے اندر برائی تھی, اس وقت نہ صرف یہ کہ برائی نہیں ہے بلکہ اچھائی کا اسٹینڈرڈ ہے. یعنی اگر آپ کے ملک کو یہ دکھانا ہے کہ ہم نے ہیومن رائٹس کے اوپر ڈیولپمنٹ دکھائی ہے, تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کے یہاں اس قسم کی شادی الاؤ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ہیومن رائٹ کا انڈیکس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, آپ اس معاملے کے اندر کافی پیچھے ہیں. اب دو متضاد رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ایک طرف سے تعلیم ہے اور معلومات ہے جو اتنی بڑھ رہی ہے, اور دوسری طرف سے میں نے آپ کی خدمت میں 3 پیرامیٹر عرض کیے, ایک سوشل پیرامیٹر دولت اور طاقت کے حساب سے, دوسرا پیرامیٹر سوشل اسراف اور تبذیر کے اعتبار سے, اور تیسرا ثقافت اور رویوں کے اعتبار سے. تینوں میں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو گئی ہیں؟ علم بھی بڑھ رہا ہے, معلومات بھی بڑھ رہی ہے, علم حاصل کرنے کی جدوجہد بڑھ رہی ہے, اور دوسری طرف سے ہر طرح سے ہم خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس ڈائلیما کو ہم کیسے سالو کریں گے, اس کے اوپر ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا, اور چند بنیادی نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. اس وقت جو بہت بڑی ہمارے سامنے مشکل ہے وہ یہ کہ, اور سوشل سائنسز کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ بہت ساری ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جن کے مطلب بہت مبہم ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتے, لیکن وہ اصطلاحات کثرت سے استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں, اور آج کے زمانے کی اور آج کے وقت کے حساب سے جو پاکستان میں ہم گزر رہے ہیں, الیکشن سے ہم تقریباً چند دن کے فاصلے پر رہ گئے ہیں صرف, اس سے ہم بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. مثلا اگر آپ کے سامنے ایک پولیٹیشین آتا ہے جو بہت کرپٹ ہے, اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ جب مجھے ووٹ دیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا, تو آپ کیا سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے یہ کون صاحب ہیں؟ یہ خود ہیں. ملک ترقی نہیں کرے گا, یہ صاحب ترقی کریں گے. صحیح. یا مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب مجھے ووٹ دیں گے تو ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے گا, تو یہ حقدار کون ہے؟ یہ صاحب ہیں. اور یہ حق کیا ہے؟ یہ ملک کی دولت ہے, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بابا کا حق ہے, تو آپ ان کو ووٹ دیں تاکہ یہ اپنا حق وہاں سے لے لیں گے. صحیح ہے. وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کچھ اور سمجھ لیں اور اپنا مطلب خود سے نکال لیں. مثلا وہ ایک آدمی آئے گا آپ کے سامنے جس کی ساری زندگی دین اسلام کے ساتھ بغاوت میں گزری ہے, اور وہ کہے گا تم کو اسلامی نظام ملے گا اگر مجھے ووٹ دو گے. وہ چھوڑ دیتا ہے آپ کے ذہن پہ, آپ اپنے حساب سے کہیں گے اچھا اسلامی نظام وہی جو رہبر معظم دے رہے ہیں, اور وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرے نزدیک اسلامی نظام کیا ہوتا ہے میں بعد میں بتاؤں گا جب میں حکومت پہ آ جاؤں گا, پھر میں بتاؤں گا اسلامی نظام کیا ہوتا ہے. یہ سب ابہام میں چل رہا ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا, چلیے آپ کو تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کی خاطر, پھر وہ آپ کی تھکاوٹ کو دیکھتے ہوئے, آپ ایسے ہی دنیا کی 3-4 بڑی یونیورسٹیز کے نام بتائیے. کوئی ایک آدمی دنیا کی کسی ایک بہت بڑی یونیورسٹی کا نام بتائے. آکسفورڈ ہو گیا, ایم آئی ٹی ہے, کیمبرج ہے, ہارورڈ ہے, کوئن میری مثلا آپ کا داخلہ ہونے والا ہوگا شاید وہاں پہ اشتہار نسل کا, بہت بڑی یونیورسٹی ہے مثلا, ایسی بہت ساری یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ مثلا انہوں نے پیچھے سے ڈرتے ڈرتے یو ای ٹی بھی کہہ دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اس وقت سزا دینے کا طریقہ کار نہیں ہے, آپ جو کہنا ہے کہہ رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال اچھی یونیورسٹیز ہو سکتی ہیں. اچھا یہ سب تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ دعوت تو یہ نا, مثلا اگر آپ ان کے ویب سائٹ کے مثلا لاسٹ ورڈز کو آپ دیکھیں گے تو شاید ای ڈی یو لکھا ہوا ہوگا, دیٹ مینس ایجوکیشن. صحیح نا, ایجوکیشن ہے, یہ سب ایجوکیشن دے رہے ہیں. اچھا ایجوکیشن کو ہم عربی میں کہتے ہیں تعلیم, اردو میں کہتے ہیں, فارسی میں کہتے ہیں تعلیم. کیا یہ تعلیم وہی تعلیم ہے جس کی آئے کریمہ میں نے شروع میں پڑھی تھی, هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته, وہ اللہ کی نشانیوں کو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں, وہ یزکیہم ان کا تزکیہ کرتے ہیں, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو یہ جو قرآن کریم نے کہا سورہ جمعہ کے اندر تعلیم, یہی تعلیم ہارورڈ دے رہی ہے, یل دے رہی ہے, ایم آئی ٹی, آکسفورڈ, کیمبرج دے رہی ہے ایسا؟ اب کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ کچھ لوگ ڈرتے ڈرتے سوچ رہے ہیں جواب نہ دیں بہتر ہے, مسئلہ اسی کے اندر ہے, کیونکہ بعد میں اگر مولانا ثابت کر دے کہ ہاں یہ بھی ہے تو پھر بعد میں جواب خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ان کو قرآن کریم کی تعلیم سے کچھ زیادہ سروکار نہیں ہے. انہوں نے اپنے ذہن سے تعلیم سوچا ہے, یہ وہ تعلیم دے رہے ہیں. اچھا قرآن کریم میں میں نے تعلیم پڑھا ہے, میں اس تعلیم کا مطلب خود سے لے رہا ہوں. دونوں کا تعلیم ورڈ ایک ہی ہے, میننگ ایک ہے کیا؟ دونوں کے اندر جو تعلیم کا لفظ آیا ہے دونوں کا میننگ ایک ہی ہے کیا؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں دونوں کا مطلب ایک ہرگز نہیں ہے, دونوں کا مطلب ایک ہو ہی نہیں سکتا. اب کیسے ہو نہیں سکتا؟ دیکھیے اور اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں. مثلا فرض فرمائیے آپ آکسفورڈ نے, آپ میں سے کچھ لوگوں نے نام لیا تھا آکسفورڈ, کیمبرج, ایم آئی ٹی, یل, ہارورڈ, فلاں فلاں, جو آپ نے نام لیے, آپ کسی ایک یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں. مثلا آپ یل یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں, آپ جو یونیورسٹی کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس میں تعلیم حاصل ہو, تو آپ وہی سوچ رہے ہیں جو خدا نے متعال کے رسول انسانوں کو تعلیم دیتے تھے, وہ حاصل ہو, آپ وہ سوچ رہے ہیں؟ نہیں. اچھا آپ کو اس سے کوئی بہت زیادہ سروکار بھی شاید نہیں ہوگا اگر آپ اس یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں, آپ کو کیا سروکار کیا؟ حضرت رسول خدا 1400 سال پہلے لوگوں کو جو تعلیم دے رہے تھے وہ تعلیم کیا دے رہے تھے؟ آپ نے اس کی پلاننگ بھی نہیں کرنی ہے, آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اس کو. اچھا چلیے آپ کہیں گے اس کو اللہ کے رسول سے کیا کام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم دے رہے تھے, کیمبرج یونیورسٹی کا پرنسپل, وائس چانسلر, چانسلر, آیا اس کو سوچے گا کہ مجھے وہ تعلیم دینی ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں سوچے گا. اچھا تعلیم کا لفظ تو دونوں میں ایک جگہ آیا ہوا تھا, ایک ہی جیسا تھا. ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ دونوں لفظ ایک جیسے ہیں, مطلب کچھ اور ہے, مطلب بالکل مختلف ہے, اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب وہی بن جائے گا. تو ابھی میں نے آپ سے جب کہا کہ دنیا میں جتنی تعلیم پہ اس وقت توجہ ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے, تو آپ میں سے کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ نہیں مولانا یہ قرآن کریم والا تعلیم نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا, کیوں؟ میں نے تعلیم کا لفظ استعمال کیا ہے, اور وہی تعلیم کا لفظ آپ نے سورہ جمعہ میں سنا ہوا ہے. آپ اپنے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں, دنیا اپنے پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہے. اچھا اس کو سالو کیسے کیا جاتا ہے, اس کو جج کیسے کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ چیک کرنا پڑتا ہے. آپ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں, وہ کس کانٹیکسٹ میں, کس چار چوبے کے اندر یہ بات کر رہا ہے؟ اس کی ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد,
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
ذرا جملات پہ توجہ دیجیے گا. 22 آدمی ایک میدان کے اندر ایک بال سے کھیل رہے ہیں. بال کو پاؤں مارنا فاؤل ہے یا صحیح ہے؟ زور سے بولیے گا. اگر ہاکی ہوئی اسے کہتے ہیں کانٹیکسٹ کا فرق. آپ میرے جملوں کی لے میں چلے گئے اور آپ نے فٹ بال سوچ لیا چونکہ آپ کا دماغ فٹ بال کہہ رہا تھا. میں نے کیا کہا تھا؟ 22 آدمی ایک میدان کے اندر بال سے کھیل رہے ہیں تو وہ ہاکی بھی تو ہو سکتا تھا. ہو سکتا تھا نا, پرابلم تو نہیں تھی. لیکن آپ کے ذہن نے فوراً کیا سوچا ہے؟ یہ فٹ بال ہے. اور جیسے آپ نے سوچا تو آپ نے حکم بھی جاری کر دیا کہ بال کو پاؤں سے مارنا فاؤل نہیں ہے. اچھا میں نے کیا سوچا ہے؟ کہ یہ ہاکی ہے اور بال کو پاؤں سے مارنا فاؤل ہے. یہ دو حکم کیوں ہوئے؟ کانٹیکسٹ کا ڈفرنس ہے. جبکہ جملہ بالکل ایک جملہ ہے, عمل بھی ایک ہی عمل ہے, سب کچھ ایک تھا, لیکن حکم دو ہیں کانٹیکسٹ کے ڈفرنس کی وجہ سے. صحیح ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا, میں بھی کہہ رہا ہوں تعلیم, یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ یونیورسٹی بھی کہہ رہی ہے تعلیم. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ کیا ہے جس کے اندر وہ تعلیم کہہ رہا ہے, جس کے اندر ہم تعلیم کہہ رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی
جب اللہ کے رسول یعلمہم الکتاب والحکمہ ان کو قرآن کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول اپنی تعلیمات سکھاتے ہیں یا خدا کی تعلیمات سکھاتے ہیں؟ خدا کی تعلیمات. کتاب کس کی ہے؟ خدا اللہ کی کتاب. صحیح. بس یہ جو نبی سکھاتے ہیں, یہ جو تعلیم دے رہے ہیں, یہ تعلیم کس کی طرف سے آئی ہے؟ یہ خدا کی طرف سے علم آیا ہے. تعلیم یعنی علم دینا, یہ علم خدا کی طرف سے آیا ہے, نبی نے وصول کیا ہے, اور وہ نبی وہ علم انسانوں کو دے رہے ہوتے ہیں کتاب اور حکمت کی صورت میں. اچھا جب یہ نبی انسانوں کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ انسان کون انسان ہے؟ یہ نبی ان انسانوں کو تعلیم کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ اسی خدا کے بندے ہیں جس خدا نے ان کو علم دیا تھا. صحیح ہے. بس ایک خدا ہے, اس خدا نے اس نبی کو علم دیا ہے, اور اس نبی کے سامنے اس خدا کے کچھ بندے کھڑے ہیں جن کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے. اس خاطر یہ نبی ان کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, اور جب یہ تعلیم دیتے ہیں ان بندوں کو تو ہدف کیا ہوتا ہے؟ یہ بندے خدا کی طرف آگے بڑھیں گے, یہ اپنے خدا کی طرف جائیں گے, اپنے کمالات کو حاصل کریں گے. جو خدا نمتال کے کمالات ہمیں اسماء حسنہ میں پتا چلے ہیں, یہ ان کمالات کو اپنے اندر لے کر آئیں گے. یہ نبی کی تعلیم کا ہدف ہوتا ہے. قبول ہے یہ بات ساری؟ اب آتے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر بیٹھا ہے جو اپنے اسٹوڈینٹس کو تعلیم دینے جا رہا ہے. یہ کون سی تعلیم دینے جا رہا ہے؟ جس کو اللہ نے دی ہے. اصل اللہ کو مانتا ہے؟ شاید نہیں مانتا ہوں, شاید مانتا بھی ہوں. کیا یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم دینے جا رہا ہے؟ اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ رہا ہے؟ نہیں. اس کا ہدف کیا ہے؟ انسانوں کو اللہ سے نزدیک لے کر آئے گا؟ نہیں. اس کا ہدف کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں اس کا کانٹیکس کیا ہے. اس کا کانٹیکس ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اچھا ہم اس سے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, وہاں تو خدا تھا, خدا کا نبی تھا, خدا کا علم تھا, خدا کے بندے تھے, سب کو خدا کی طرف جانا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا کر رہا ہے بھائی پھر یہاں پر؟ کہتا ہے بھائی میرے پاس خدا نہیں ہے, میرے پاس سوسائٹی ہے, میرے پاس ایک سوسائٹی ہے, مجھے اس بندے کو اس سوسائٹی کے لیے مناسب بندہ بنانا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریسپانسبل سٹیزن. کہہ رہا ہے میرے پاس خدا ادا نہیں ہے, نعوذ باللہ, میرے پاس ایک سوسائٹی ہے, میرے سامنے کچھ بندے ہیں, ان بندوں کو ان انسانوں کو میں نے اس سوسائٹی کے لیے مناسب انسان بنانا ہے, تو مجھے ان کو مناسب ٹریننگ دینی ہے. وہ اپروپریٹ ٹریننگ جو ان کو سوسائٹی کے لیے یوزفل بنائے, یہ میری تعلیم ہے. اچھا جب ان کو تعلیم ملے گی تو کیا ہوگا؟ کہنے کا ان کو تعلیم ملے گی تو یہ سوسائٹی کے کام آئیں گے, سوسائٹی ان کو اتنا پیسہ دے دے گی کہ ان کے پاس اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے وسائل ہوں گے. پانچ دن کام کریں گے، دو دن چھٹی کریں گے، پانچ دن محنت کریں گے، دو دن عیاشی کریں گے، سمر ویکیشن کے موقع کے اوپر سمر کے لیے بھی چھٹی ملے گی، باہر جائیں گے، مثلا جس کو برف باری میں جانا ہو وہ کینیڈا چلا جائے گا، جس کو گرمی میں جانا ہو وہ افریقہ چلا جائے گا، جس کو اینٹکس دیکھنا ہو مصر چلا جائے گا، جس کو ماڈرن لائف دینی ہے مینہٹن چلا جائے گا، جس کو ساحل سمندر بیٹھنا ہے وہ کوئی سی چپ بیچ کے اوپر پکڑ کے وہاں پہ بیٹھ جائے گا. آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں ہر آدمی مزے کرے گا اپنی زندگی کے اندر. یہ وہی ہے جو اللہ کے نبی دے رہے تھے. اچھا ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ اب میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا. یہ تو آپ نے آکسفورڈ کیمبرج کو برا بھلا کہہ دیا نا، آپ کی یو اے ٹی کیا کر رہی ہے؟ خواب دیکھ رہی ہے کہ کاش میں کیمبرج کی طرح کچھ کر لوں. اچھا اگر یہ خواب پورا ہو گیا اور آپ کیمبرج آکسفورڈ بن گئے تو کیا ہوگا؟ آپ یہی کریں گے. یہ وہ ہے جو اللہ نے چاہا تھا اور اس کے رسول نے چاہا تھا. آپ کہیں گے کچھ چیزیں بیچ بیچ میں مل بھی رہی ہیں، کچھ لائنز ملتی بھی ہیں، کچھ لائنز ہٹتی بھی ہیں، پلاننگ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کی تھی؟ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فنڈامنٹل آبجیکٹیوز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، بنیادی اہداف دونوں کے زمین آسمان کے اندر فرق کیے ہوئے ہیں. یہ ہماری ایجوکیشن کا ڈائلیما ہے اس وقت، یہ ہماری ایجوکیشن کی پرابلم ہے. جس کانٹیکس میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے، جس ہدف سے ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اور جو کچھ ایجوکیشن کے نام پہ دیا جا رہا ہے وہ سب بالکل مختلف ہے اس ہدف سے جس کے نام پر خدا تعلیم دیتا ہے، اپنے بندوں کو سکھاتا ہے اور اس ہدف کی طرف بڑھاتا ہے. سب کچھ مختلف ہے، یہ وہ نہیں ہے. ہم اس کو اس کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب سوال یہاں پر یہ تو ہو گیا، فرض کیجئے نہیں ہے، ہونا کیا ہے؟ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو ہوگا کیا؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا فرض فرمائے سب لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے. کون سی تعلیم؟ وہ جو یونیورسٹیز دے رہی ہیں. سب لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے، بہترین تعلیم سب کو مل گئی. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر مجھے نہیں معلوم لٹریسی ریٹ کتنا ہے اور کس کو لٹریسی ریٹ کہتے ہیں ہمارے یہاں. آیا اپنا نام لکھنا لٹریسی ریٹ ہے؟ کس کو کہتے ہیں لٹریسی ریٹ وہ مجھے نہیں معلوم، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ٹرو پرسنٹیج کیا ہے. میں نہیں معلوم اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس ہر چیز ڈاکومنٹک ویگ ہے، مبہم ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو آخر تک بھی. فرض کرتے ہیں جو دنیا کہتی ہے لٹریسی، وہ لٹریسی پوری دنیا کو مل گئی. اب میں پھر ایک سوال پوچھوں گا، اگر پوری دنیا کے لوگ 100% تعلیم یافتہ ہو گئے اس تعلیم کے اوپر جو دی جا رہی ہے، ظلم ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ظلم ختم نہیں ہوگا. اچھا سب لوگ انجینئر بن گئے، سب لوگ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ڈپلوما لے کر بیٹھ گئے، انجینئرز بن گئے، ڈاکٹرز بن گئے، مینجمنٹ کے اندر ایم بی بی ایس کر دیے، لوگوں نے ایم بی بی ایس کر لی ہیں، سب نے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی فیلڈ میں ایکسپرٹیز لے لی ہے. صرف ایک سوال کروں گا، ظلم ختم ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ پورا سسٹم ظلم کے مشینری کے لیے پرزے بنا رہا ہے، پرزے سے ہٹ کے کچھ نہیں بنا رہا. یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ اس کو نظام ظلم کی مشینری کے لیے چمکتے ہوئے چکنے سے پرزے بنانے ہیں جو اس کی مشین میں اچھے طریقے سے فٹ ہو سکیں، کوئی چوں چرا نہ کرے، اپنی جگہ کے اوپر پہنچے، اپنا کام کرے اور چمک چمک کے کام کرے، خوش ہو کے کام کرے. بس اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عصر حاضر کی غلامی. ایک وہ جاہلیت کے زمانے کی غلامی تھی جس کو ہم سلیوری کہتے ہیں، بردگی. یہ عصر حاضر کی غلامی ہے ہمارے سامنے، کہ جس کے اندر ہم خوش ہیں، ہمارے پاس ڈگریز ہیں، ہمارے پاس پینشن ہے، ہمارے پاس سیلری ہے، ہمارے پاس بینیفٹس ہیں، لیکن در حقیقت ابھی بھی غلام ہیں، ابھی بھی ہماری غلامی رہے گی. اچھا اس غلامی کی نشانی کیا ہے؟ اس غلامی کی بہت زیادہ سی نشانی ہے. پوری دنیا کے اندر جو اسٹیٹسٹکس چھپ رہے ہیں دولت کی کنسنٹریشن کے بارے میں، ان کو جا کے اسٹڈی کر لو. کوئی اسٹیٹسٹکس یہ بتا دے کہ دنیا کے اندر دولت کی تقسیم عادلانہ ہو رہی ہے؟ نہیں، ظلم بڑھ رہا ہے، دولت کی تقسیم میں ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، عادلانہ تقسیم ہمارے پاس نہیں ہو پا رہی. اس کا مطلب ہے اس معاملے سے ہمارا کام حل نہیں ہوگا صرف اس ایجوکیشن سے. میں نہیں کہہ رہا کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ لے, میں نہیں کہہ رہا کوئی ڈاکٹر نہ بنے, انجینئر نہ بنے, مینجمنٹ میں نہ جائے, کمپیوٹرز میں نہ جائے, سب میں جائے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اچھا اب اس میں دو تین باتیں اور کروں گا, آپ کی زحمت کو تمام کروں گا, تھوڑا سا ریکمینڈیشن کی طرف پھر کرنا کیا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں. آپ کی یونیورسٹی کا سب سے مہنگے ڈپارٹمنٹ کی سیمسٹر کی فیس کتنی ہے؟ سیمسٹر کی فیس 120,000 روپے. کس ڈپارٹمنٹ کی ہے؟ فارمیسی کی فیس 120,000 روپے پر سیمسٹر ہے, ٹھیک ہے. اچھا فرض کریں گریجویشن 4 سال کا ہوگا, میرے خیال میں 5 سال کا, مثال کے طور پر بی ایس کروا رہے ہیں جو کچھ بھی, 5 سال کے سیمسٹر کے میں نے ان کو 6 لاکھ روپے جتنے بھی بنتے ہیں, میں ابھی کاؤنٹ نہیں کر پا رہا ہوں, مثلا 12 لاکھ روپے بن جائیں گے, 12 لاکھ روپے میں نے پکڑا دیے. 12 لاکھ روپے میں نے یونیورسٹی کو پہلے دن آیا 12 لاکھ روپے دے, کب لو بھائی یہ لو, تمہارے 6 سیمسٹر جتنے تھے, 8 تھے, 10 تھے, جتنے تھے, وہ سب کے میں نے پیسے دے دیے, ٹھیک ہے. ایک اور کام میں نے یہ کیا, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اب ایسا ہے, تم سیمسٹر کے امتحان لیتے چلے جاؤ, میں ہمیشہ 80% سے اوپر لاؤں گا. اور میں نے ثابت کر دیا, تمام سیمسٹر کے اندر میرے ایگزام میں مارکس 80% سے اوپر ہے. یونیورسٹی مجھے ڈگری دے گی یا نہیں دے گی؟ آپ بتائیے, دے گی نا. اچھا اور اگر میں قاتل ہوں پھر دے گی یا نہیں دے گی؟ پھر بھی دے گی. اگر میں اندر سے نفسانی طور پہ درندہ ہوں پھر اس کو اس سے کیا سروکار کیا؟ اب اندر سے کیا ہو اس کو کیا سروکار ہے؟ فیس دے دو, نمبر لے آؤ, معاملہ ختم ہو گیا. بلکہ اکثر یونیورسٹیز میں فیس بھی دے دو تب بھی کافی ہے, نمبر کی جگہ کچھ اور دے دو. ابھی دیکھیے ہم لوگ دنیا کی یونیورسٹیز میں ایک بہت بڑا نام سمجھتے ہیں, لندن میں ہے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنسز, بڑی زبردست جگہ ہے جناب پڑھنے کے لیے, بہت اچھی جگہ ہے. وہاں ہم لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ گڑبڑ نہیں کریں گے بھائی, یہ لوگ ظاہر ان کے بہت ہائی اسٹینڈرڈس ہیں. پتہ چلا جب کرنل قذافی کا ڈاؤن فال ہو گیا تو وہاں سے ایک ایشو نکلا. وہاں سے کیا ایشو نکلا؟ پتہ چلا کہ اس یونیورسٹی نے کرنل قذافی کے لڑکے کو پی ایچ ڈی دی تھی 1,000,000 پاؤنڈ کے ڈونیشن پہ. اس کا مطلب ہے پیسہ ہی دے دو وہ بھی کافی ہے. اگر آپ مجھے کچھ $1,000 دیں میں آپ کو امریکہ کی پی ایچ ڈی 1 مہینے میں آرام سے دلوا دوں گا, لیگل قانونی پی ایچ ڈی. میرے پاس اس کی کوئی کنسلٹنسی نہیں ہے, آپ بعد میں واقع نہیں آئیے گا میرے پاس, لیکن دنیا میں ہے, ویسے دنیا میں ہے ایسی. اگر آپ اتنے پیسے دیں گے تیار ہے میں آپ کو ملوا دوں گا ایسے لوگوں سے. $1,000 ایک پی ایچ ڈی مل جائے گی, صحیح. اچھا اب سوال یہ ہے, یہ جو علم ہے جو بہت اچھی صورت میں پیسے اور نمبر پہ ڈگری دیتا ہے, اچھا ڈگری دینے کا مطلب کیا ہے؟ سوسائٹی میں ریسپیکٹ بھی مل گئی, سوسائٹی میں اسٹیٹس بھی مل گیا, سوسائٹی میں ریسپیکٹ اور اسٹیٹس ملا تو طاقت بھی مل گئی, اور اندر سے کیا تھا؟ درندہ تھا. یہ جو سسٹم ایجوکیشن ہے کہ جو پیسے اور نمبر کے اوپر سب کچھ دے رہا ہے یہ صحیح ہے؟ اور آپ کو دنیا میں کوئی اور ادارہ پتا ہے جو اس کے علاوہ کچھ اور کر رہا ہو؟ سب یہی کر رہے ہیں. اچھا آپ کہیں گے نہیں اگر یہ قاتل ہے نا درندہ یونیورسٹی ایڈمیشن نہیں دے گی. میں نہیں کہہ رہا کہ اس نے قتل کا آپ کے سامنے انکشاف بھی کیا ہوا ہے, نہیں قتل کا انکشاف نہیں کرے گا, اندر سے درندہ ہے, کیمپس پہ درندگی نہیں کرتا, باہر جا کے کرتا ہے. کیمپس پہ کرے گا تو آپ باہر نکالیں گے نا اسے, کیمپس میں نہیں کر رہا ہے. آپ کو اس سے کیا سروکا؟ بعد میں پرنسپل کیا گا, مجھے کیا سروکا, جیسا بھی ہے ٹھیک ہے, میرے کرائٹیریا کو اس نے پورا کر لیا. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے ایسا, میں نے ابھی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, پتہ نہیں کتنی مثالیں میں آپ کو دے دوں گا کہ ہاں یہ ہوتا ہے, کہاں کہاں ہوتا ہے, میں سے ایک مثال آپ کو دی ہے ابھی جو سب ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ تعلیم معاشرے کو کیا دینے والی ہے اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات بہت عجیب سی بات ہے, وہ ایک ایجوکیشنسٹ نے میرے سامنے یہ مثال رکھی, بہت عجیب مثال. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ایک روڈ بنی تھی شیر شاہ سوری کے زمانے میں, اسے کیا کہتے ہیں, جی ٹی روڈ. شیر شاہ سوری کا زمانہ تقریباً کتنے سال پہلے تھا, آپ آسانی سے کہہ دیجئے, تھوڑا پہلے کا بات, تھوڑے پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, جتنا بھی تھا صحیح, کئی سو سال پہلے کی بات تو ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا اپنے ذہن پہ ذرا دوڑ دے کے بتائیے گا, اس وقت ہندوستان میں کتنی یونیورسٹیز تھیں بھائی؟ دیکھیں نا, سادہ سا کام یہ کر لیجئے, پورے سب کانٹیننٹ کے اندر جتنے بھی پریکٹیکلی اس وقت یونیورسٹیز باقی ہیں ان کی ہسٹری میں جا کے چیک کر لیجئے کہ ان میں سے کوئی یونیورسٹی 300 سال پرانی ہے کیا؟ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس ٹائم پر کوئی ریگولر یونیورسٹی نہیں تھی, اس ٹائم پر کوئی ریگولر یونیورسٹی نہیں تھی. اچھا دنیا میں اس ٹائم پہ یونیورسٹیز تھیں یا نہیں تھیں؟ تھیں, بالکل تھیں. میں نے خود وہ یونیورسٹیز دیکھی ہیں جو 900 سال پہلے بنی تھیں اور ابھی تک ہیں, خود دیکھیے. آپ نے بھی یقیناً کہیں نہ کہیں بہت دفعہ دیکھی ہوں گی, سنی ہوں گی, آکسفورڈ, کیمبرج وغیرہ, یہ سب بہت پرانی ہسٹری ہے ان کی. اصل سویڈن کے اندر یونیورسٹیز ہیں جو کئی سو سال پرانی ہیں, اسکینڈینیویا کے اندر بھی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو بہت پرانی ہیں, یورپ کے اندر تھیں اور مختلف جگہوں کے اوپر یونیورسٹیز تھیں جو اس وقت بھی موجود تھیں. بلکہ ایک کوئی مجھے بتا رہا تھا, پتا نہیں مجھے یاد نہیں آتا, سوئٹزرلینڈ کے اندر کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی شہر تھا, اس نے کسی بادشاہ کا ساتھ دیا, کسی حکمران کا ساتھ دیا, تو اس کے بعد وہ حکمران بہت خوش ہوا اس شہر والوں سے, اس نے پوچھا کئی سو سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, تو اس حکمران نے اس شہر والوں سے کہا کہ تم اپنے لیے انعام مانگو تو میں تم کو دوں, تو شہر والوں نے کہا ہمیں یونیورسٹی دو. کئی سو سال پہلے, صحیح ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ میں کن چیزوں کا کام ہو سکتا ہے. بہرحال ان کے پاس اس وقت بھی یونیورسٹی کی اتنی ڈیمانڈ تھی ان کی پبلک کے کہ انہوں نے انعام نہیں مانگا بادشاہ سے, کیا مانگا, یونیورسٹی دے دو. ان کو پتا تھا یونیورسٹی آئے گی تو باقی سب چیزیں ہم خود لے آئیں گے, لیکن ایک فرق کے ساتھ, جب شیر شاہ سوری نے روڈ بنائی تو یونیورسٹی تھی نہیں تھی. روڈ کس نے بنائی تھی؟ امریکہ سے لوگ آئے تھے, یورپ سے آئے تھے, نہیں. اور ہم نے جب موٹر وے بنائی تو یونیورسٹیز تھیں یا نہیں تھیں؟ اور لوگ کہاں سے آئے؟ کوریا سے. پھر ہم نے یونیورسٹی میں کیا سکھایا؟ یہ ایک اور پرابلم ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ آپ اپنے صحیح علم کو حاصل کیجئے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں, آپ کون ہیں, آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, زندگی کیوں گزار رہے ہیں آپ. سب سے پہلے یہ علم حاصل کریں, چاہے آپ الیکٹرانک کے اندر ہیں, الیکٹرک کے اندر ہیں, یا مینجمنٹ کے اندر ہیں, کہیں پر بھی ہیں, یہ تو ضروری ہے, ایسنشلز آف لائف ہیں آپ کے. اس کے بعد دوسرا علم وہ لے کے آئیں جو آپ کے اور انسانوں کے کام آ سکے. ایسا علم ہونا چاہیے جو انسانوں کے کام آ سکے. اگر ایسا علم ہے جو انسان کی مشکلات کو حل نہیں کر پا رہا ہے تو پھر یہ علم کس کے لیے جا رہا ہے؟ پھر کس کے سیکھنے کے لیے؟ بکس کو پڑھنے, بکس کو کھانے کے لیے نہیں ہے یہ. یہ سسٹم انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے جو مشکلات کو حل کریں. اور آخری بات جو اس سلسلے میں عرض کروں گا وہ یہ کہ آپ کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. جب آپ اپنے علم سے فارغ ہوں, آپ اپنی زندگی کے اندر آئیں, آپ کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے پاس سارے علم کا صرف ایک محور ہے, سیلری کتنی ملے گی. دیٹس آل. ایک اور بہت سینسیٹو ٹاپک ہے جس کو میں ختم نہیں چھوڑوں گا, وہ ہے کیریئر پلاننگ کا. ہمارے پاس جتنے بھی کیریئر پلاننگ کے لیکچرز ہوتے ہیں, کبھی آپ سنتے رہیں, باٹم لائن میں ہر کیریئر پلاننگ کا دعویٰ ایک ہی ہے, آپ کی سیلری بڑھ جائے گی. یہ زندگی کا مقصد ہے, یہ زندگی کا ہدف ہے کیریئر پلاننگ کا. اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا. میں نے اس کے اوپر بہت ایکسٹینسولی مختلف جگہوں کے اوپر کہا ہے, نیٹ کے اوپر اس کے لیکچرز بھی موجود ہیں, میں نے کیریئر پلاننگ کے حوالے سے ایک اور پرسپیکٹو میں رکھتے ہوئے کہے ہیں. بہرحال آپ کے اس تعلیمی سیمینار کے حوالے سے یہ چند نکات میرے ذہن میں تھے کہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنے, اور مجھے الیکٹریسٹی کے معاملے کے اوپر بہت زیادہ بولنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہیں. میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر کیوں وہ کچھ ہو رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر دنیا کچھ اور کر رہی ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی خدمت میں صرف ایک ٹپ دینے کی کوشش کروں گا, صرف چھوٹی سی ایک بات. ٹیکنیکل یونیورسٹی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا. اللہ توفیق دے. آپ نے کولو کا بیل دیکھا؟ کولو کا بیل کسے کہتے ہیں؟ ایک بیل ہوتا ہے یوں گھومتا رہتا ہے پانی نکالتا رہتا ہے, صحیح ہے؟ پلیز ایک پوائنٹ, یہ جو کولو کا بیل پانی نکال رہا ہے یہ بجلی بنا سکتا ہے کیا؟ بجلی بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. کیوں نہیں بنا رہا؟ سمپل سی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ سمپل سی بات ہے بھائی, یہ جو گھوم رہا ہے آپ کو بجلی بنانے کے لیے کیا کرنا تھا؟ آپ جب ہائیڈرو الیکٹریسٹی بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پانی کو زور سے مارتے ہیں نیچے اور کیا کرتے ہیں؟ ٹربائن گھماتے ہیں. باٹم لائن ہر بجلی کی پروڈکشن کے اندر جو کنونشنل میتھڈس ہیں ان سب کے اندر ایک ہی ہے, آپ کو ٹربائن گھمانا ہے, چاہے وہ ہوا سے گھمانا ہے, چاہے وہ پانی سے گھمانا ہے, چاہے وہ فیوز کو برن کر کے گھمانا ہے, آپ نے ہر صورت میں آپ نے ٹربائن گھمانا ہے. بیل گھما سکتا ہے؟ نہیں گھما سکتا ہے. صرف ایک ایشو ہے, جس آر پی ایم کے اوپر آپ بجلی بنا رہے ہیں اس آر پی ایم پر کولو کا بیل نہیں گھومے گا, صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو لو آر پی ایم جنریٹر چاہیے. لو آر پی ایم جنریٹر 300 آر پی ایم کے اوپر اگر جنریٹر ملے آپ کو تو آپ کولو کے بیل میں دو گیئر لگا کر بجلی بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر دونوں گیئرس کے درمیان ریشو 18 کا اگر رکھ لیتے ہیں اور کولو کا بیل 15 چکر لگا لے بڑے گراری کے تو نیچے آپ کو 180 اور 240 آرام سے مل جائیں گے, اور اگر وہ 20 چکر لگا لے تو 360 ریزولوشن آپ کو چھوٹے گیئر کے اوپر مل جائیں گے. اس کا مطلب ہے 300 ریزولوشن کا اگر آپ کے پاس لو آر پی ایم جنریٹر ہوا تو بجلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. کیا یہ پروجیکٹ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ابھی میں نے آر پی ایم کتنا کاؤنٹ کیا, 360, اگر 1:18 کے گیئر پہ کولو کا بیل 20 چکر لگائے, صحیح ہے؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, میں نے کہا 300 آر پی ایم کا جنریٹر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس سے کم کا بھی آر پی ایم کا جنریٹر بن سکتا ہے کیا؟ 200 آر پی ایم کا جنریٹر بن سکتا ہے کیا؟ 200 آر پی ایم کے اوپر ہمیں 24 وولٹس دے دے, بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ ہم نے اپنی لیب میں, ہم اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس بندے کو آئیڈینٹیفائی نہ کروں جس نے کیا ہے, اپنی لیب میں 132 آر پی ایم پر 32 وولٹ جنریٹ کیے ہیں. 132 آر پی ایم کے اوپر, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 118 کے دو گیئر لگے ہوئے ہیں تو کولو کے بیل کو کتنے چکر لگانے ہوں گے؟ 8 چکر پہ بجلی بننا شروع ہو جائے. کتنے وولٹ؟ 32 وولٹ. 32 وولٹ کا مطلب کیا ہے؟ 12 وولٹ کی دو بیٹریز آرام سے چارج ہو جائیں گی. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہی لو آر پی ایم جنریٹر اسکولو کے بیل میں بھی استعمال ہوگا, یہی ونڈ ٹربائن میں بھی استعمال ہوگا, اور یہی گلگت اور بلتستان کے گھروں کے باہر جو چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پانی بہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی استعمال ہوگا. 132 چکر لگوا دے گا یا نہیں لگوا دے گا وہ پانی؟ اس سے کہیں زیادہ طاقتور پانی ہے ہمارے پاس. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ ٹیکنیکل یونیورسٹی آپ کے پاس تھی. یہ مشکل ہے, ابھی آپ لوگ سالو نہیں کر رہے اپنی مشکلات کو. آپ سالو نہیں کر رہے اپنی مشکلات کو, سالو کریں تاکہ اس مصیبت سے باہر آئیں جس میں ہم پڑے. اور پہلی مشکل میں پھر عرض کروں گا, بجلی بنانا پہلی مشکل نہیں ہے. پہلی مشکل کیا تھی؟ اپنے آپ کو پہچان, میں کہاں ہوں, کس خدا کا بندہ ہوں, کس سمت لے کے جایا جا رہا ہوں, میرے ہدف کیا ہونے چاہیے. میں نے بہت ساری باتیں کی آپ کی خدمت میں, آپ کا بہت وقت لیا, ایک گھنٹہ بھی میرا بھی پورا ہو گیا. اور اب ایک اور مشکل ہے, 50 منٹس کے لیکچر 20 منٹس کے بعد 80% دماغ سے نکل جاتا ہے, صحیح ہے؟ یعنی میں نے 5:07 پہ ختم کیا, 5:27 پر جو میں نے 80% بولا وہ سب غائب. اب آپ کے ذہن میں کیا رہ جائے گا؟ مولانا نے کہا تھا پھولوں کو باقی کیسے رکھتے ہیں. اب ذہن میں یہ سب رہ جائے گا. اب کیا بھول جائیں گے؟ آپ یہ بھول جائیں گے کہ میں نے آپ سے کہا تھا یہ تعلیم دو تعلیم ہے, ایک تعلیم نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا تعلیم کا پہلا حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم ہیں کون, یہ پہلا حصہ ہونا چاہیے. میں نے آپ سے کہا تھا ہماری تعلیم کے نقائص میں سے ایک نقص یہ ہے کہ اگر مارکس ہو اور پیسہ ہو تو سب کچھ مل جائے گا. میں نے کہا تھا یہ سب غلط ہے, ایگزامینیشن کے اندر صرف میموری کام آتی ہے ہمارے یہاں, سب غلط ہے, سب نہیں ہونا چاہیے تھا. تعلیم کچھ اور ہونی چاہیے, تعلیم ہمیں پہچانے, ہماری مشکلات کو حل کرے, ہم انسانوں کو کمال حاصل کرنے کی طرف لے کر جائے, یہ تعلیم ہونی چاہیے تھی. بہرحال میرے رائز یہاں پہ اختتام پذیر ہوئے. میں نے سمری کر کے دوبارہ آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ 20% حصے میں فٹ ہو جائے جو ابھی آپ کے ذہن میں باقی رہے گا. ایک اور خطرناک بات ہے, 24 گھنٹے کے بعد 100% نکل جاتا ہے. اب میرا کیا ہوگا, 24 گھنٹے کے بعد بالکل غائب. اس کا صرف ایک راستہ ہے, آپ اس کو ریپیٹ کریں, اب اسے ریپیٹ کریں. یعنی ابھی آپ آج رات کل صبح کہیں بیٹھ جائیں, سوچیں وہ جو آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا. اگر آپ نے ریپیٹ کر لیا تو پھر آپ کے ذہن میں اسٹور ہو جائے گا. اس کو عربی میں کہتے ہیں الدرس حرف و تکرار الف, کہتے ہیں درس ایک بات ہوتی ہے, ریپیٹ کر لو تو ہزار ہوتی ہے. صحیح ہے, اگر آپ ریپیٹ کر گئے ان باتوں کو جو میں نے آپ سے کہی ہیں, تو آپ کیا کریں اپنے کسی دوست کو پکڑیں جو ہمارے ایک محاورے میں کہتے ہیں بز اخفش, اخفش کا بکرا. میں آپ کی تفنن تباہ کی خاطر یہ بھی عرض کرتا چلوں, ایک بہت بڑا لٹرل عرب میں ایک لٹریچر کا ماہر تھا, اس کو اخفش کہتے تھے. اخفش کا دماغ کبھی تھوڑا سا کھسک گیا, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ, اس ٹائپ کا. اچھا یہ سب مسئلے کیوں کرتے ہیں, تاکہ کوئی پی ایچ ڈی کرے ہی نہیں. یہ جتنے جوک بنانے والے نا بہت بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں, یہ جوکس ایسے بنائیں گے کہ آپ کی نفسیات سے کھیل دیں, آپ کوئی پی ایچ ڈی نہیں کریں گے. میں نے اسی لیے یہاں پہ آگے پوچھا, میں نے پوچھا یہاں پہ اسٹینڈرڈ کیا ہے ہمارے شیعہ بچوں کا یونیورسٹی میں, انہوں نے کہا بہت اچھا ہے. میں نے کہا آپ کی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی تک ہے ماسٹر تک ہے؟ انہوں نے کہا پی ایچ ڈی تک ہے. میں نے پوچھا کتنے شیعہ لڑکے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا بہت اچھا ہے. تو پھر انہوں نے خیر مختلف پریشانیاں بتائیں, مجبوریاں بتائیں گی جس کی وجہ سے لوگ پی ایچ ڈی نہیں کر رہے ہیں. باہر تو عرض یہ تھی کہ وہ اخفش جو تھا وہ اس بیچارے کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کا دماغ تھوڑا سا پریشان ہو گیا. تو جو اس زمانے کے طبیب وغیرہ تھے ان کے پاس گئے, کہا کہ بھائی یہ بہت قابل آدمی تھا, بہت لائق فائق آدمی تھا, اس کا دماغ تھوڑا سا کھسک گیا ہے, اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اس کے پاس علم بہت جمع ہو گیا ہے, سنانے والے کے لیے سننے کے لیے کوئی لوگ نہیں ہے اس کے پاس, تو کیا کریں؟ کہا کہ بھائی تم لوگ ایسا کرو اس سے لیکچر لو. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کی پناہ ہم اس کے سامنے اتنے لمبے نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ اس کا علم ختم نہیں ہوگا, یہ ہم فارغ ہو جائیں گے ہم. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایک کام کرو, اس کو ایسا لگے جیسے کوئی سن رہا ہے, نہ ہو کوئی سننے والا, اس کو لگے جیسے کوئی سن رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک بکرے کو پکڑا, اس کو باندھ دیا, اور اس کو ایسا دکھاتے تھے اخفش کو جیسے یہاں کوئی انسان بیٹھا ہے. وہ بےچارا سناتا رہتا تھا لیکچرز, وہ بکرا سر یوں یوں کرتا رہتا تھا. اچھا اخفش کی طبیعت کچھ عرصے میں صحیح ہو گئی, بکرے کو دیکھا بےچارے کا دماغ ختم ہو گیا. آپ کچھ کیجیے گا اپنے ساتھ میں, دیکھیے مسائل نہ ہو جائے, خیال کیجیے گا اپنا انشاءاللہ, اور خدا آپ کو صحت تندرستی دے, آپ کو مشکلات کو حل کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.